الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی صلاح و فلاح کا ضامن ہے. اس سے دنیا بھی اچھی ہوتی ہے, آخرت بھی اچھی ہوتی ہے. اگر دین کے تمام احکام پر ہمیں ٹھیک ٹھیک عمل کی توفیق ہو جائے تو دنیا بھی خوشگوار اور آخرت بھی انشاءاللہ خوشگوار. وجہ یہ ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے دین نے ہمیں کچھ ہدایات اور تعلیمات عطا نہ فرمائی. ان تمام ہدایات اور تعلیمات کے مجموعے کا نام دین ہے. اور جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو انسان کی زندگی میں جن چیزوں کے بارے میں ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں وہ پانچ شعبے ہیں. عقائد ہیں کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے, عبادات ہیں نماز روزہ حج زکات وغیرہ, اور معاملات ہیں خرید و فروخت کے معاملات, نکاح طلاق کے معاملات, اور معاشرت ہے یعنی جب ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوں تو دوسرے کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے, اور اخلاق ہے کہ آدمی کا دل کے اندر جو صفات ہیں اس کے باطن میں وہ صحیح صفات ہوں اور وہ اس کو صحیح کام کی طرف لے جائیں. یہ پانچ شعبے ہیں, عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاق. ان پانچوں شعبوں کے مجموعے کا نام دین ہے. اگر کوئی آدمی کسی ایک شعبے کو لے کر بیٹھ جائے اور دوسرے کو نظر انداز کر دے تو وہ دین کو صحیح طریقے سے دین پر عمل نہیں کر رہا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے کچھ پر تو ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار ہی کر دیتے ہیں. تو پانچوں کا مجموعہ ہے دین, اور ان پانچوں کی دین میں اہمیت ہے, اس کی پر عمل کی ضرورت ہے, اس کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اتنا علم کہ آدمی شریعت کے مطابق زندگی گزار سکے. اگر یہ پانچوں شعبے درست ہو جائیں اور اس کے مطابق عمل ہم کرنے لگیں تو دنیا بھی درست اور آخرت بھی درست. خرابی ان میں سے کسی ایک شعبے کو نظر انداز کرنے یا اس کے اوپر عمل نہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے. تو الحمدللہ جو عام طور سے مسجدوں میں جو مسلمان آتے ہیں اکثر و بیشتر الحمدللہ عقائد بھی ان کے فی الجملہ درست ہوتے ہیں, اور عبادات کی اہمیت بھی ہوتی ہے اسی لیے مسجد میں آتے ہیں یا کسی مجلس میں جاتے ہیں, کسی کا بات سنتے ہیں تو اسی لیے سنتے ہیں کہ ان کے دل میں ان چیزوں کی اہمیت ہے. لیکن باقی تین شعبے ایسے ہیں کہ جن میں آج کل خاص طور پر غفلت بہت زیادہ ہے. معاملات کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں، کوئی خرید و فروخت کرتا ہوں تو اس میں کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں ہو رہی، حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہو رہی، کہیں ملازمت کرتا ہوں تو ملازمت میں مجھے تنخواہ جو مل رہی ہے وہ حلال ہو رہی ہے یا حرام ہو رہی ہے، جتنا وقت میں نے ملازمت کے لیے مقرر کیا ہے اس میں میں کوئی کٹوتی تو نہیں کر رہا. اگر فرض کرو کہ جو ملازمت کا وقت مقرر ہے اس میں آدمی پورا حق وقت نہ دے تو جتنا وقت اس نے چوری کیا وہ چوری ہے، اس کے مقابلے میں تنخواہ جو ملے گی وہ حلال نہیں ہوگی، وہ حرام ہوگی. تو اس کی فکر کہ آیا میں جو تنخواہ لے رہا ہوں یا جو آمدنی میرے پاس آ رہی ہے وہ واقعتاً شریعت کے مطابق حلال ہے یا نہیں ہے، اس کی فکر. رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہے. خوش دلی کے بغیر، صرف اجازت نہیں فرمایا بلکہ خوش دلی. کوئی آدمی اگر کوئی کسی دوسرے کی چیز استعمال کرے اس طرح کہ یا تو بلا اجازت استعمال کر لی، یا اگر اجازت لی تو اجازت دینے والے نے خوش دلی سے اجازت نہیں دی، محض زبردستی دے دی یا دباؤ میں آ کر دے دی یا محض شرما شرمی دے دی، تو بھی وہ حلال نہیں. تو کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی خوش دلی کے حلال نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو آیا ہم جو اگر کسی سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو خوش دلی کے ساتھ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں، اس کی فکر. تو معاملات کی درستی کی فکر. میں جو منافع دنیا کے اندر حاصل کر رہا ہوں، جن چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، وہ آیا میرے لیے شریعت کے اعتبار سے میرے لیے مکمل طور پر حلال ہیں کہ نہیں ہیں، اس کی فکر جو ہے وہ بہت کم ہو گئی. لوگ نمازیں بھی پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، اعتکاف بھی کر لیں گے، تلاوت بھی کر لیں گے، ذکر اذکار بھی کر لیں گے، لیکن معاملات میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر حلال و حرام کی فکر بہت کم ہو گئی ہے. پھر اسی طرح معاشرت کا جو شعبہ ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو کیا برتاؤ ہمیں دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بہت ہی تفصیلی احکام شریعت نے دیے ہیں. اس کو تو بالکل ہی دین سے لوگوں نے خارج ہی کر لیا. کچھ پیسوں کے بارے میں حلال و حرام کی پھر بھی کسی اللہ کے بندے کو فکر ہو جاتی ہے، لیکن معاشرت یعنی دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقوں میں میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میں کسی کی اذا رسانی کا سبب تو نہیں بن رہا، یہ فکر بہت ہی کم ہے. اور معاشرت کو لوگوں نے دین سے بالکل خارج قرار دے دیا، جیسے دین کا حصہ ہے ہی نہیں. اگر کوئی اس کے خلاف کام کرتا ہے تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آج کل یہ ٹریفک کے قواعد ہوتے ہیں، جب آدمی سڑک کے اوپر کوئی گاڑی واڑی چلاتا ہے تو اگر کسی ایسی جگہ آدمی گاڑی روک دے جہاں دوسرے آدمی کا راستہ بند ہو جائے، تو یہ صرف اتنی بات نہیں کہ غیر اخلاقی حرکت ہے، صرف اتنی بات نہیں کہ غیر قانونی ہے، بلکہ گناہ ہے یہ. اس لیے کہ آدمی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن رہا ہے، دوسرے کی اذا رسانی کا سبب بن رہا ہے. کیونکہ جب فرض کرو آپ ایسی جگہ گاڑی کھڑی کر کے چلے گئے، چاہے نماز ہی کے لیے گیا ہوں فرض کرو، لیکن ایسی جگہ گاڑی کھڑی کر کے چلے گیا کہ دوسرے آدمی کی گاڑی وہاں جا کے پھنس گئی. اب اس کو کوئی ضرورت جلدی کی درپیش ہے, ہسپتال جانا چاہتا ہے, اس کے ملازمت کا وقت ہو رہا ہے یا اور کوئی اس کو کام درپیش ہے, لیکن آپ کی گاڑی کے بیچ میں کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ نہیں چل سکتا, تو شرعاً حرام ہے. یہ ایسا ہی گناہ ہے جیسا اللہ بچائے, یعنی جو مشہور گناہ ہوتے ہیں اسی قسم کا یہ بھی گناہ ہے, لیکن کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھتا. اس لیے کہ معاشرت کے جو احکام ہیں ان کو دین سے بالکل خارج قرار دے دیا ہے, سمجھا کہ اس کے دین کا حصہ ہی نہیں ہے. حالانکہ شریعت نے اس قدر تاکید فرمائی ہے اور اپنے احکام میں اتنی رعایت فرمائی ہے کہ جگہ جگہ قرآن و حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے, اس کے بارے میں احکام عطا فرمائے گئے ہیں, فقہاء کرام نے اس کے مسائل لکھے ہیں. تو ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ہم انہی کی کتابیں پڑھ پڑھ کر کچھ دین کی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ مجلس ہمیشہ حضرت کے ہی کسی ارشاد کے اوپر عام طور سے میں کیا کرتا ہوں. تو حضرت کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا کہ معاملات بھی درست ہوں, عبادات اور عقائد کے ساتھ معاملات بھی درست ہوں اور معاشرت اور اخلاق بھی درست ہوں. اگر یہ درست نہیں ہے تو نفلی عبادتیں بہت اچھی چیز ہیں, لیکن اگر کوئی شخص کوئی نفلی عبادت ساری زندگی نہ کرے, فرض کرو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس سے پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے نفلی عبادت کیوں نہیں کی تھی, اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. لیکن اگر معاملات میں کوئی خرابی ہو گئی اور معاشرت کے اندر کوئی خرابی ایسی ہو گئی جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ گئی, تکلیف کا سبب بن گیا یہ, تو یہ گناہگار ہے اور اس کی پوچھ ہوگی. اور جب تک کہ وہ جس کو تکلیف پہنچائی ہے وہ معاف نہ کر دے, اس وقت تک اس گناہ کی تلافی نہیں ہو سکتی, صرف توبہ سے بھی نہیں ہوتی, کیونکہ حقوق العباد وہ چیز ہے کہ اس کی تلافی اگر اس کسی شخص کا حق فوت کر دیا ہو, کسی کو تکلیف پہنچا دی ہو, تو صرف توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہوگا کہ آپ نے گھر بیٹھ کے توبہ کر لی کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے, بلکہ جس کا حق پامال کیا اس سے یا تو معافی مانگے وہ معاف کرے, یا اس کا حق اس کو پہنچائے, اس کے بغیر معافی نہیں ہوتی. اس واسطے حضرت کے ہاں اس بات کا بڑا سخت اہتمام تھا کہ ان کے پاس جو لوگ اپنی اصلاح کے لیے جاتے تھے تو ان کے معاملات اور معاشرت اور اخلاق کی خاص طور پر حضرت والا جانچ پڑھ کیا کرتے تھے کہ آیا ان کی معاشرت اور اخلاق اور معاملات درست ہوئے کہ نہیں ہوئے. میں نے اپنے ایک بزرگ سے یہ بات سنی کہ حضرت والا کے ایک مرید تھے اور حضرت نے ان کو اپنا خلیفہ بھی بنا دیا تھا, خلافت بھی دے دی تھی, یعنی ان کو بیعت کرنے کی اجازت دے دی تھی, دوسروں کی اصلاح کی اجازت دے دی تھی. رہتے تھے کسی اور شہر میں, تو ایک مرتبہ وہ حضرت سے کی زیارت کے لیے آئے سفر کر کے, ریل میں سفر کر کے, تو ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی ساتھ تھا. تو برکت کے لیے حضرت کے پاس دعا لینے کے لیے اس کو بھی لے کر آئے تھے, تو حضرت والا نے کو سامنے بتایا کہ میرا بچہ ہے. حضرت نے دعائیں دیں, بچے کو شفقت فرمائی, لیکن پھر پوچھا کہ جب تم ریل میں آ رہے تھے تو اس بچے کا ٹکٹ پورا لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ اس کی پہلے عمر پوچھی تو پتا چلا کہ عمر جو ہے وہ 12 سال سے اوپر ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ تم نے ٹکٹ اس کا پورا لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت آدھا لیا تھا. کہ آدھا کیوں لیا تھا جبکہ اس کی عمر 12 سال ہو چکی ہے اور قانون یہ ہے کہ 12 سال کے بچے کا تو پورا ٹکٹ لینا ہوتا ہے. تو ان کے منہ سے نکلا کہ حضرت یہ دیکھنے میں بالکل ہی 12 سال سے کم ہی کا لگتا ہے دیکھنے میں. تو حضرت نے فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون. اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کو تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی اور پھر خلافت واپس لے لی. جب میں جو تمہیں خلافت دی تھی یا مجاز بنایا تھا اصلاح کا وہ واپس لے لی. کیوں؟ اس لیے کہ ٹکٹ پورا نہیں لیا تھا. اور یہ زمانہ بھی وہ ہے جب انگریز کی حکومت تھی, ریلیں بھی انگریز کی حکومت کی چلتی تھیں. لیکن تو حضرت فرماتے ہیں کہ تم نے سواری کے قاعدے کے خلاف آدھا ٹکٹ لے کر جو ہے ایک طرح سے آدھے ٹکٹ کی چوری کی, اور چوری بھی کس کی؟ گورنمنٹ کی, حکومت کی چوری کی. اور حکومت کے پاس جو مال ہوتا ہے اس میں سارے انسانوں کا پیسہ ہوتا ہے. حکومت کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں, عوام کے ٹیکس وغیرہ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. تو اس واسطے اگر حکومت کے کسی مال کو تم نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا تو یہ صرف ایک شخص کی حق تلفی نہیں ہوئی, پوری قوم کی حق تلفی ہوئی. کس کس سے معافی مانگتے پھرو گے؟ لہذا واپس لے لی. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ہم آیا واقعتاً اس طرح کی یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے معاملات اور ہمارے کام جو ہیں وہ شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. تو حضرت کے ہاں اس کا بڑا, حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اپنے متعلقین میں سے کسی کے بارے میں سنتا ہوں کہ انہوں نے کچھ معمولات جو ہوتے ہیں نا, اوراد و وظائف کے, اوراد و اذکار, جب کوئی کسی کے پاس اصلاح کے لیے جاتا ہے تو عموماً ان کو کچھ بتایا جاتا ہے, بھائی روزانہ تم یہ ذکر کیا کرو, یہ اتنی تلاوت کرو, اتنی دعائیں مانگو, اتنا ذکر کرو, یہ سب نفلی اعمال ہیں. لیکن اس طریق کو کے اندر چلنے کے لیے یہ بڑے ممد و معاون ہوتے ہیں, اور ان کی پابندی کی بھی تلقین کی جاتی ہے کہ بھائی اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرو, جتنا پابندی کرو گے اتنا ہی نفع ہوگا, اتنا ہی انشاءاللہ تعالی نفس و شیطان کے مقابلے میں مدد ملے گی. لیکن حضرت فرما دیتے کہ اگر کسی اپنے ساتھی کے بارے میں میں یہ سنتا ہوں کہ اس نے اوراد و وظائف میں کوئی کمی کی ہے تو رنج ہوتا ہے, لیکن نفرت نہیں ہوتی. لیکن اگر کسی کے بارے میں سنتا ہوں کہ اس نے معاملات میں یا معاشرت میں کسی کی حق تلفی کی ہے تو فرمایا نفرت ہو جاتی ہے کہ ابھی تک اس کو اتنا بھی دین کا احساس نہیں ہوا. اس واسطے حضرت والا کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا کہ معاشرت کے احکام کو اہتمام کے ساتھ بیان فرماتے تھے اور اس کی نگرانی بھی فرماتے تھے. اور اسی کے لیے معاشرت کے احکام کو حضرت والا نے اس کتاب میں جمع فرمایا جو آداب المعاشرت کے نام سے چھپی ہوئی ہے. کیونکہ معاشرت کے احکام مختلف کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں تو حضرت والا نے اس کو یکجا کر دیا تاکہ اس کے ذریعے آدمی اپنی معاشرت کو درست کر سکے. تو یہ وہ کتاب ہے آداب المعاشرت, اور رمضان سے پہلے میں نے ایک دن اسی کو شروع کیا تھا, اور مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کے اس شعبے کو بھی صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اس کی اہمیت بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اہمیت پیدا ہو دل میں کہ یہ بھی دین کا کوئی اہم شعبہ ہے. جیسے کہ اس وقت غفلت پائی جاتی ہے کہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں, اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھ جاتا, کم از کم وہ غفلت دور ہو اور ہم معاشرت کے احکام کو سمجھنا شروع کریں. ہمارے یہاں دارالعلوم میں کئی سال اثر کے بعد اس کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ سنایا جاتا تھا، مگر میں دیکھتا تھا کہ بعض اوقات آواز صاف نہیں آ رہی، بعض اوقات اس کا پورا مطلب اور پس منظر پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا، تو اس واسطے اس کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوا. تو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم جو اتوار کے دن جمع ہوتے ہیں تو حضرت والا کی یہ کتاب پڑھتے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کی کے جو احکام اور تعلیمات ہیں ان کو سمجھے بھی، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اتنی پہلی بات عرض کر دوں کہ ساری معاشرت کے جتنے احکام ہیں وہ اس کی بنیاد دو حدیثیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو حدیثیں سمجھ لینی چاہیے اور اپنی زندگی میں ان کو منطبق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ معاشرت کی ساری باتیں درست ہو جائیں. ایک حدیث وہ ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان در حقیقت وہ ہے جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی جس سے جس کی زبان سے بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے بھی کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اس سے مسلمان سالم رہیں، سلامتی میں رہیں. اور لفظ جو استعمال فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ المسلم من سلیما، المسلم کا مادہ بھی سلامتی ہے اور سلیمہ کا مادہ بھی سلامتی ہے، تو بتایا کہ اصل میں مسلمان وہ ہے کہ جو سلامتی کا پیغام دے دوسروں، جس کے ہر قول و فعل میں دوسرے کے لیے سلامتی ہو، کوئی ادنا تکلیف اس سے کسی دوسرے کو نہ پہنچے. یہ ایک بنیادی اصول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا. اور علماء کرام نے یہ فرمایا کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ بھئی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس سے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ اس لیے کہ مسلمان معاشرے میں بات کی جا رہی تھی، لیکن کسی غیر مسلم کو بھی ناواجبی تکلیف پہنچانا بھی اتنا ہی ناجائز ہے، کسی غیر مسلم کو بھی. جتنی شریعت نے مثلا جہاد کا حکم دیا ہے تو وہ جہاد اپنی جگہ پر ہے، جہاد کا جب وقت آئے تو جہاد کے احکام اس کے اوپر لاگو ہوں گے، لیکن اگر ہم غیر مسلم ہمارے ساتھ امن کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کو تکلیف پہنچانا بھی ناجائز ہے اور وہ بھی شریعت میں منع ہے. ہمارے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم تمہارے ساتھ رہتا ہو اور اس کو اے کافر کہہ کر خطاب کرنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہو تو کافر کہہ کر خطاب کرنا اس کو جائز نہیں ہے، یا کافر کہہ کر خطاب کرنا جائز نہیں ہے اگر اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو اتنی شریعت نے رعایت رکھی ہے. تو ایک تو بنیادی حدیث وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بٹھا دے اس کو، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، سلامتی میں رہے مسلمان اس سے، اس کی زبان سے بھی اس کے ہاتھ سے بھی. اور زبان اور ہاتھ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ عام طور سے تکلیفیں انہی دو چیزوں سے پہنچتی ہیں، زبان سے یا ہاتھ سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور چیز سے اگر تکلیف پہنچا دے تو وہ جائز ہے، مطلب جو ہے کہ تکلیف سے سلامتی میں رہے دوسرے لوگ. اور سلامتی کے معنی یہ ہے کہ نہ تو جسمانی تکلیف پہنچے نہ ذہنی تکلیف پہنچے. کسی کو ذہنی تکلیف دینا، کسی پریشانی میں مبتلا کر دینا، کسی تشویش میں، کسی اضطراب میں ڈال دینا، چاہے آپ نے اس کو مارا نہیں، اس کو کوئی جسم کو اس کے جسم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، لیکن ایک ذہنی تشویش میں مبتلا ہو گیا آدمی، تو یہ بھی اس کو تکلیف پہنچانا ہی ہے، اور ایک مسلمان کو اس سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے. دیکھو شریعت نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر شریعت کے احکام پر ہم غور کریں تو ہمیں ہر چیز میں نظم و ضبط سکھایا کہ جو کام کریں وہ نظم و ضبط کے ساتھ کریں. نماز ہے کیا, کتنی سخت تاکید فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صفوں کو سیدھا رکھو. صف کو سیدھا رکھنے کا کتنا اہتمام فرمایا, کتنی تاکید فرمائی قدم قدم پر. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے تو پہلے سارے صف کی نگرانی کرتے تھے, اگر کوئی آگے پیچھے ہو رہا ہوتا تھا تو پہلے کہتے قدم یا فلان, آخر یا فلان, تم آگے ہو جاؤ, تم تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. اب تو ماشاءاللہ صفوں کے نشان بنے ہوئے ہیں تو اس میں آسان ہو گیا, ہو جاتا ہے صف کا سیدھا کرنا. اتنی تاکید فرمائی, قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے وصافات صفن, قسم ہے ان لوگوں کی جو صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو اتنی یہ بات پسند ہے کہ قسم کھائی اس کی. کیوں بھائی, یہ تو ایک سب نماز کسی طرح بھی آگے پیچھے ہو کر پڑھ لیتے تو کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا نظم و ضبط ہر کام کے اندر. تو ایک مسلمان کو اس نظم و ضبط کا نمونہ ہونا, یعنی کہ جب نماز ہو رہی ہے تو بے شک وہ صاف پاتے صفن کا اہتمام ہے, جب آپ دوسری جگہ گیا تو ایک بھیڑ ہو گئی اور دھکا پیل شروع کر دی. یہ شریعت کا نہ حکم ہے نہ تقاضا ہے نہ مزاج ہے. تو ایک تو حدیث یہ ہے جو میں نے سنائی, المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده, ایک بات. دوسری بنیاد ہے وہ حدیث جس میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک وکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, اس کے لیے بھی وہ بات ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اپنے لیے کوئی اور پیمانہ ہے اور دوسرے کے لیے کوئی اور پیمانہ ہے. جب کسی کے ساتھ کوئی سلوک کر رہے ہو تو یہ سوچو کہ اگر یہ سلوک میرے ساتھ یہ کرتا تو مجھے اچھا لگتا یا برا لگتا, مجھے تکلیف پہنچتی یا راحت ملتی, یہ پہلے سوچ لو. اگر تم اپنے لیے اس سلوک کو گوارا کرتے ہو تو بے شک دوسرے کے ساتھ بھی گوارا کرو, لیکن اپنے لیے اگر ناپسند کرتے ہو تو دوسرے کے لیے پھر اس کو پسند کرنے کا اور دوسرے کے لیے ایسا سلوک روا رکھنے کا کوئی جواز نہیں. یہ بنیاد ہے معاشرت کے احکام کی, یہ دو حدیثیں ہیں. دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے احتراز اور دوسرے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا جیسا آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے, یہ ساری معاشرت کے احکام کی بنیاد ہے ان دو حدیثوں پر. تو حضرت والا نے انہی کی بنیاد پر یہ احکام نقل ذکر فرمائے ہیں اور یہ احکام خود حضرت نے اپنی طرف سے معاذ اللہ گھڑ نہیں لیے, قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے اور فقہ کرام کی کتابوں سے ماخوذ ہیں, فقہ کے اندر بھی مذکور ہیں اور تصوف کی کتابوں میں بھی مذکور ہیں. تو اب حضرت نے شروع کیا ہے سب سے پہلے سلام اور مسافر کے احکام سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک ایسا تحیہ عطا فرمایا کہ جب ایک دوسرے سے ملیں تو ایسا تحیہ عطا فرمایا کہ جو جس کی کوئی نظیر کسی مذہب میں ملت میں نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ تنہا ایک ایسا جملہ ہے, ایسی دعا ہے کہ اگر یہ ایک مرتبہ بھی قبول ہو جائے کسی کے حق میں تو اس کے دین و دنیا سب درست ہو جائے, سلامتی ہو تمہارے اوپر اور اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکتیں نازل ہوں. اب بتاؤ سلامتی جو ایسی چیز ہے، سلامتی کے معنی یہ ہے کہ کوئی بھی بات تکلیف کی نہ ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت. صحت تمہیں حاصل ہو، اگر سلامتی کے اندر صحت آ گئی، سلامتی کے اندر خوشحالی آ گئی، سلامتی کے اندر دنیا کے تمام منافع آ گئے، سلامتی کے اندر عذاب قبر سے حفاظت آ گئی، سلامتی کے اندر حشر کی آسانی آ گئی، سلامتی کے اندر قیامت کے تمام مناظر کی آسانی آ گئی، ساری چیزیں اس میں جمع ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسی چیز ہے. اور دنیا میں جتنے لوگ جو ہیں وہ جو جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ بھی آخر کوئی نہ کوئی تحیہ ایک دوسرے کو کرتے ہیں، تو اب اس میں کسی میں بھی یہ جامعیت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے. سلام کے اندر کسی میں وہ جامعیت نہیں. بھائی گڈ مارننگ کہہ دیا، صبح کو کسی سے ملاقات ہوئی تو گڈ مارننگ کہہ دیا، شام کو ہوئی تو گڈ ایوننگ کہہ دیا. تو بھائی گڈ مارننگ کے معنی یہ کہ تمہاری صبح اچھی صبح، دعا کے الفاظ بھی نہیں ہے، اچھی صبح. تو بھائی صبح اچھی ہوئی تو شام اچھی نہ ہو، اب وہ اور رات اچھی نہ ہو، تو وہ ایک خاص حد تک محدود ہو کر رہ گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو سکھایا وہ ایسی نعمت ہے کہ اگر وہ حاصل ہو جائے تو دنیا آخرت کی کوئی حاجت اس میں باقی نہیں رہتی. لیکن اس کے کچھ آداب ہیں، وہ آداب اکثر و بیشتر بھول جاتے ہیں ہم لوگ. اس کی وجہ سے یہ سلامتی کا کلمہ بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان کا سبب بن جاتا ہے. چنانچہ تاکید یہ فرمائی گئی ہے کہ سلام کرو ایسے وقت میں جبکہ اس کا سننے والے کو اس سے راحت پہنچے، لیکن جہاں تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو وہاں سلام کرنے کو منع کر دیا شریعت. مثلا حدیث میں یہ بیبی اس کی یہ حکم بیان فرمایا گیا ہے، اور فقہاء کرام نے بھی بیان فرمایا ہے کہ کسی بھی ایسے وقت میں سلام کرنا جس میں دوسرے کو جواب دینے میں تکلیف ہو، ایسے وقت میں سلام کرنا نہ کرو. ایک آدمی مشغول ہے کسی کام کے اندر، منہمک ہے، اور خیال ہے کہ اگر میں اس کو سلام کروں گا تو اس کو تکلیف پہنچے گی، ایسے میں سلام نہیں کرنا چاہیے. کوئی آدمی تیزی میں جا رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو کوئی جلدی ہے جانے کی، اس میں سلام نہیں کرنا چاہیے. کوئی شخص جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، جیسے ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی بات کر رہا ہے، دوسرے سن رہے ہیں، تو کوئی دوسرا باہر سے آئے تو اس وقت میں سلام نہیں کرنا چاہیے، چپکے سے بیٹھ جانا چاہیے. تو اس میں اس بات کی رعایت کی گئی ہے کہ ایسے وقت میں سلام نہ کرے جبکہ دوسرے کو سلام کا جواب دینے میں کچھ تکلیف ہو. کھانا کھا رہا ہے، حدیث وہ فقہاء کرام نے فرمایا کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے تو سلام نہ کرو، اگر وہ کھانے میں مشغول ہے تو، اور اس کو اس سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، مت کرو. جہاں سلام سے کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہو وہاں پر سلام کرنے سے منع کیا گیا. اور آداب یہ بتائے گئے کہ بڑا چھوٹے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، جو ادنا حالت میں ہے وہ اعلی حالت والے کو سلام کرے. اور لیکن اگر فرض کرو اسے نہیں کیا تو چھوٹے نے اگر نہیں کیا تو بڑے کی کوئی توہین نہیں ہے کہ وہ چھوٹے کو سلام نہ کرے، بڑا بھی چھوٹے کو سلام کرے. بچوں کو بھی سلام کیا جائے، بچوں کو بھی کیا جائے تاکہ ان کو عادت پڑے. تو یہ سارے احکام ہیں سلام سے متعلق، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ ایسے وقت میں نہ کرو جبکہ دوسرے کو اس سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو. یہ کچھ میں نے پچھلی مجلس میں بھی اس کی کچھ تفصیل عرض کی تھی. اور یہ حدیث میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص چل رہا ہے تو وہ بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے، جو آدمی سوار ہے وہ چلتے ہوئے آدمی کو سلام کرے، کیونکہ جو آدمی سوار ہے وہ اپنے آپ کو ذرا اعلی حالت میں سمجھتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں یہ تکبر آ جائے کہ بھئی میں اس بات کا مستحق ہوں کہ یہ مجھے سلام کرے، میں کیوں نہ کروں. اس لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار آدمی چلتے ہوئے کو کرے، چلتا ہوا آدمی بیٹھے ہوئے کو کرے. یہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے. اور بھائی جس طرح سلام کے یہ آداب ہیں کہ ان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس سے زیادہ اس میں مصافحے کا حکم ہے. حدیث میں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مروی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا، واللہ عالم، کہ سلام کا تتمہ مصافحہ ہے، سلام کا تکملہ مصافحہ ہے. اور فقہ کرام نے احادیث کی روشنی میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کسی کو سلام کرنا تو سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افشو السلام فرمایا کہ سلام کو رواج دو اپنے معاشرے کے اندر، وہ تو سنت مؤکدہ ہے. سلام کا جواب دینا واجب ہے، یعنی کسی نے سلام کیا تو جواب دینا اس کا واجب ہو گیا. ابتدا میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن سلام کرنا سنت ہے، مصافحہ کرنا مستحب ہے، یعنی سنت سے کم درجہ، مستحب ہے. کر لے تو بہت اچھی بات ہے، نہ ہو سکے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب سلام میں یہ بات مد نظر رکھنی ضروری ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو مصافحے میں تو بطریق اولا یہ رعایت انتہائی ضروری ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس معاملے میں ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر، میں تو کہوں گا کہ شاید گمراہی کی حد تک بے اعتدالی اور بے احتیاطی ہے کہ الامان والحفظ، لوگوں نے مصافحے کو صرف مستحب نہیں، واجب فرض عین سمجھ لیا، اور اس مصافحے کی خاطر کتنی تکلیفیں دوسرے کو دینی پڑے اس کا کوئی احساس نہیں. حدیث میں جب سلام کے یہ حکم ہے تو حضرت والا فرماتے ہیں، حضرت کی میں بات نقل کرتا ہوں، کہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ حدیث میں یہ ہے کہ مصافحہ متمم سلام ہے، یعنی سلام کا تکملہ ہے، اور سلام کے لیے کچھ قواعد مقرر ہیں، تو مصافحے کے لیے جو اس کے تابع ہے بطریق اولا وہ قواعد ہوں گے. چنانچہ حضرت نے فرمایا کہ مصافحہ ایسے وقت مت کرو، پہلی بات، کہ دوسرے کے ہاتھ کسی ایسے شغل میں رکے ہوں کہ ہاتھ خالی کرنے میں اس کو خلجان ہوگا. اب آدمی کے ہاتھ تو مشغول ہے، آپ نے ہاتھ بڑھا دیے مسافر کے لیے، تو اب وہ بیچارہ پریشان ہوگا کہ میں کس طرح اپنے ہاتھ کو خالی کروں. ایسی صورت میں صرف سلام پر کفایت کرو، مسافر کی کوشش نہ کرو. یہاں الٹا معاملہ یہ ہو رہا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ سلام سنت مؤکدہ ہے، مسافہ مستحب ہے، لوگ سلام تو کرتے نہیں بکثرت. یہ دیکھ نظر آتا ہے، میرے ساتھ تو بہت پیش آتا ہے، سلام تو کیا نہیں، اب مسافر جہاز بڑھا دیا. بھائی سلام جو ضروری چیز تھی وہ تو چھوڑ دی اور مسافر کے لحاظ بڑھا، اس میں بھی اس بات کا لحاظ نہیں کہ مسافہ جو ہے وہ کس حالت میں کرنا چاہیے، کس حالت میں نہیں کرنا چاہیے. ہاتھ آدمی کے مشغول ہوں اور اس وقت آپ نے ہاتھ بڑھا دیا, وہ بیچارہ کیا کرے, وہ پھینکے وہ چیزیں جو ہاتھ میں. میں آپ سے بالکل صحیح واقعہ بیان کر رہا ہوں. اسی ابھی کچھ دن پہلے مسجد نبوی میں تراویح پڑھنے کے بعد میں باہر نکل رہا تھا تو ایک ہاتھ میں میرے بڑی سی جانماز تھی, اچھی خاصی وہ موٹی جانماز تھی, بڑی لمبی چوڑی, اور ایک ہاتھ میں جوتے تھے. اب مسافر کا دور چل گیا کہ دوڑ نہیں چل گیا, دوڑ چل گئی. تو اس وقت میں نے کوئی صورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ ان سے معذرت کی جائے, تو میں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی جب کسی آدمی کے دونوں ہاتھ مشغول ہوں تو اس وقت میں مسافہ نہیں کرنا چاہیے. یہ میں نے مسئلہ بتا دیا. ایک صاحب بڑے ناراض ہو گئے, ہمیں تو آپ کے ساتھ بڑی محبت تھی, عقیدت تھی, آج سے وہ صبح آپ نے ملیا میٹ کر دی, مسافہ جو ہے وہ کرنے سے انکار کر دیا. ناراض ہو گئے. میں نے کہا بھائی میں آپ کو ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بتاؤ میرے ہاتھ میں یہ جانماز ہے, ایک طرف جوتے, یہ دونوں چیزیں پھینکوں اور پھر آپ سے مطابق کروں, یا یہ کہ کوئی ایک چیز پھینکوں, کیا طریقہ اختیار کروں؟ مگر وہ ناراض نہیں سمجھ رہے. کہنے لگے جی ہم تو اب تک یہ سمجھتے آئے کہ مسافہ کرنا بڑا ثواب کا کام ہے, گناہ جھڑتے ہیں اس سے, اور بزرگوں سے مسافہ کرنے سے برکت حاصل ہوتی ہے. تو میں نے کہا بھائی بول تو میں بزرگ نہیں ہوں کہ جس کی مسافر کے لیے آپ اتنے بےتاب ہوں, اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی بزرگ ہو بھی تو اس کو جب اس کے ہاتھ مشغول ہوں تو اس وقت ہاتھ نہ بڑھائیں, اس کو تکلیف دینا ہے یہ. مگر ان کی سمجھ میں نہیں آئی, وہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے نکل گئے. تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ مسافر کو اتنا لازمی, اتنا ضروری, کچھ ہو جائے, آسمان ٹوٹ جائے, زمین پھٹ جائے, لیکن مسافر کرنا ضروری. خاص طور سے جب کوئی واز ہوتا ہے, کوئی مجلس ہوتی ہے, اس کے اختتام پر ایک سیلاب طوفان مسافر کا. میں آپ سے سچ بتاتا ہوں کہ ایک جگہ بیان ہوا, بیان کے بعد مسافر کا اتنا طوفان کھڑا ہوا کہ وہ مسجد تھی, مسجد کے کھڑکی تھی, لوگ کھڑکی میں سے کود کود کر ایک دوسرے کے اوپر اور مسافر کر رہے ہیں. یعنی اتنی بیگانگی دین سے کہ جو چیز شریعت نے منع کی ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے, ہجوم کے اندر جب مسافر کی لوگ کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں دوسروں کو چیر کر, پھاڑ کر, راستہ بنا کر, کچل کر, ایک دوسرے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کسی طرح ہاتھ پہنچ جائے میرا, وہ یہ سب کرتے ہیں. تو ایک تکلیف جو مجمع ہے اس میں سے اس کو, جس کو بھی آپ نے روندا بیچ میں, اس کو تکلیف پہنچائی, اور جس سے مسافہ کر رہے ہیں اس سے تکلیف. اکثر و بیشتر نماز پڑھ کے جمعہ کی نکلا کرتا تھا لوگوں کا, تو یہ اس منظر ہوتا تھا, کیا کیا کہ تھک گیا لوگوں کو سمجھا کے. اور اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ جو پیچھے ہوتے ہیں, وہ بعض اوقات پیچھے رہ گئے, تو وہ پیچھے سے ٹھوکا مار کے ایک, اور وہ گویا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم کہاں جا رہے ہو, پہلے مجھ سے مسافہ کرو پھر آگے کہیں بڑھنا. تو یہ سارے مناظر دن رات نظر آتے. حد یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں یہی نماز پڑھ رہا تھا, تو نماز پڑھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف کا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی میں نے پورا نہیں کیا تھا, وہیں ہاتھ بڑھا دیا مسافہ کرنے کے لیے. تو یہ جو ایک بد فہمی پیدا ہو گئی ہے, اس کو خدا کے لیے دور کریں, اس مسئلے کو عام کریں کہ سلام سنت موقعہ, مسافہ مستحب, اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کسی بھی فرد کو, چاہے وہ درمیان میں ہو یا وہ شخص ہو جس کو سلام اور مسافہ کیا جا رہا ہے, اس کو کوئی تکلیف پہنچائے بغیر کرو. دیکھو جب حضور اقدس نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے گئے اور قبا میں قیام فرمایا, تو ظاہر ہے جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدت سے انتظار کر رہے تھے, اشتیاق میں تھے, تو ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بھی شوق تھا, اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کی ذات مقدس سے مصافحہ کرنا کتنی بڑی سعادت تھی. اس واسطے لوگ جوق در جوق آ رہے تھے, لیکن پہچانتے نہیں تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے میں عمر میں بڑے معلوم ہوتے تھے, تھے تو چھوٹے عمر میں لیکن دیکھنے میں بڑے معلوم ہوتے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عمر میں کم لگتے تھے. تو حضرت صدیق اکبر, لوگ حضرت صدیق اکبر کو یہ سمجھ کر کہ یہ حضور ہے, آپ سے آ کر مصافحہ کرتے, حضرت صدیق اکبر. اب حضرت صدیق اکبر جانتے تھے کہ یہ مصافحہ در حقیقت اس نیت سے کر رہے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو یہ احساس تھا کہ اتنا بڑا مجمع ہے اور یہ بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کریں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی, اس لیے وہ منع نہیں کرتے تھے, خود کھڑے ہو گئے, خود مصافحہ کرتے رہے سب سے تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو. یہاں تک کہ جب ایسا وقت آیا کہ دھوپ آنے لگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آپ کو دھوپ سے کچھ بچانا چاہیے, تو رومال اٹھا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سایہ کیا تو لوگ پہچانے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے. مقصد کیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت سے بچایا جائے. تو اس وقت نہ انہوں نے کوئی اس بات کا خیال کیا, نہ دوسرے لوگوں نے بعد میں شکوا کیا کہ بھائی تم نے ہمیں حضور کے سے مصافحہ کرنے کے بجائے خود مصافحہ کر لیا, لیکن چونکہ جانتے تھے کہ اسی میں راحت تھی اس لیے اس کا اہتمام فرمایا. تو بھائی یہ مسئلہ جو ہے یہ غلط العام اتنا زبردست ہو گیا ہے کہ لوگوں میں اس کے آداب کی, اس کی حدود کی رعایت نہیں رہی. تو جس طرح کوئی آدمی تیزی میں جا رہا ہو تو اس کو سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے, اسی طرح اس کو مصافحہ کرنے سے منع کیا گیا. ہاں کسی وقت جب اطمینان ہو تو پھر اس میں سلام پہلے کرے, مصافحہ بعد میں کرے, یعنی کہ بس ہاتھ بڑھا دیا اور سلام کیا نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے وقت مت کرو کہ دوسرے کے ہاتھ ایسے شغل میں رکے ہوں کہ ہاتھ خالی کرنے میں اس کو خلجان ہوگا, بلکہ سلام پر اکتفا کرو, اور اسی طرح مشغولی کے وقت میں بیٹھنے کے لیے منتظر اجازت کے مت رہو بلکہ بیٹھ جاؤ. یعنی کہیں کوئی آدمی مشغول ہے, آپ ملنے گئے ہیں, تو جا کے سر پر کھڑے نہ ہو جائیں, بیٹھ جائیں تاکہ جب وہ فارغ ہو تو آپ کی ادھر رجوع کریں. جو آدمی تیزی سے جا رہا ہو راستے میں اس کو مسافر کے لیے مت روکو, شاید اس کا کوئی حرج ہو جائے. اسی طرح ایسے وقت میں اس کو کھڑا کر کے بات مت کرو. جب ایک آدمی تیزی میں جا رہا ہے اندازہ ہے کہ اس کو جلدی ہے, تو پھر اس کو روکنا مسافر کے لیے مناسب نہیں ہے, اور اس میں ہو سکتا ہے اس کو تکلیف پہنچ جائے. یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ مستحب بے شک ہے نا مصافحہ, جب اطمینان کی حالت ہو تو مصافحہ کیا ہے, مستحب ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان محبت سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑتے ہیں, تو اس لیے مستحب ہے. لیکن اگر دوسرے کو تکلیف سے بچانے کی خاطر کوئی آدمی یہ مستحب چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ بھائی تکلیف نہ ہو, چھوڑ دیتا ہے, تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اس مستحب کے ثواب سے محروم ہو گیا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دینے والے تو وہ ہیں, ثواب دینے والا کون ہے, اللہ تبارک و تعالی. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کسی عمل سے روکا جائے اور پھر اس کے ثواب سے بھی محروم کیا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. لہذا اگر کوئی شخص رک گیا کسی ایسے عمل سے جو ثواب کا عمل تھا, لیکن اس حدیث کی وجہ سے رک گیا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, تو اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کی برکت سے انشاءاللہ اس کے ثواب سے محروم نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان میں اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ قضا کر لے، اجازت دی ہے، خود قرآن کریم نے اجازت دی ہے. لیکن جب قضا کرے گا تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ قضا کرتے وقت انشاءاللہ اس کو امید یہ رکھنی چاہیے کہ جو رمضان میں روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملتا، انشاءاللہ وہی ثواب اس کو ملے گا، قضا میں بھی ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قضا کیا. تو یہ نہ سمجھے کہ رمضان کی برکتیں مجھ سے چھوٹ گئی، نہیں، جب قضا کرے گا تو وہی برکتیں انشاءاللہ حاصل ہوگی. اسی طرح اگر کوئی شخص شریعت کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے کوئی مستحب کام چھوڑ دیتا ہے، کوئی ایسا کام چھوڑ دیتا ہے جس پر ثواب کا وعدہ ہے، تو شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ وہ اس کے ثواب سے محروم نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب دیں گے، اور کچھ بعید نہیں کچھ زیادہ دے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی نے اپنی اس کا دل کی خواہش تھی، شوق تھا، ارمان تھا، لیکن اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس نے اپنے اس شوق کو چھوڑ دیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو زیادہ ثواب عطا فرمائے تو کچھ بعید نہیں ہے. لہذا ایک مسلمان کے لیے محرومی نہیں ہے، ایک مومن کے لیے محرومی کسی حال میں نہیں ہے. اگر وہ شریعت کے تقاضوں پر عمل کرتا رہے تو محرومی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو اجر و ثواب ویسا ہی ملے گا. پھر حضرت نے فرمایا کہ بعض آدمی مجلس میں پہنچ کر سب سے الگ الگ مصافہ کرتے ہیں. جیسے ایک مجلس میں 10-12 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 12-15 آدمی بیٹھے ہیں، وہ آپس میں کوئی بات چیت کر رہے ہیں، اب ایک صاحب آئے، وہ پہلے اس سے مصافہ، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، 12-15 آدمیوں سے اکٹھا ایک ایک کر کے مصافہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے کسی سے تعارف ہو یا نہ ہو. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے بہت وقت صرف ہوتا ہے اور فارغ ہونے تک تمام مجلس مشغول اور پریشان رہتی ہے. تو بھائی جب تک یہ فارغ ہو کے سب سے مصافحہ نہیں کر لے گا، اس وقت تک پھر آگے کوئی بات کرنا مشکل ہے. تو قاعدہ شریعت نے یہ بتایا ہے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے ماشاءاللہ، تو ایک آدمی کا سلام کر لینا، ایک آدمی سلام کرے اور ان میں سے ایک بھی جواب دے دے تو سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو گیا. ایک آدمی کی سلام، کوئی مجمع آ رہا ہے اور کسی کے پاس جا رہا ہے تو اس مجمع میں سے ایک آدمی سلام کر لے تو سلام کی سنت سب کی طرف سے ادا ہو گئی. ان میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے ادا ہوگی. شریعت نے ہر چیز کی رعایت رکھی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ آتے ہیں اور ایک ایک سے مصافحہ کرتے رہتے ہیں، تو ایسے میں فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ جس کے پاس ارادہ لے کر آئے ہو اس سے مصافحہ کرنے پر اکتفا کرو، البتہ کسی دوسرے سے بھی تعارف ہو تو پھر کوئی مذائقہ نہیں. تو جب خیال یہ ہو کہ میں ایک ایک سے جب مصافحہ کروں گا تو سب لوگ منتظر بیٹھے رہیں گے، تشویش، جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ذہنی تکلیف پہنچانا ہے، ذہنی تشویش میں مبتلا کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے. تو اگر خیال ہو کہ جب تک میں سب سے مصافحہ کروں گا تو سارے لوگ جو ہیں وہ تشویش میں رہیں گے، اضطراب میں رہیں گے، الجھے رہیں گے، تو بس ایک سے کر لو. جب شریعت نے یہ تمہارے لیے رکھا ہے تو اس غرض سے جب تم ایک سے کرو گے اور باقی اس پر باقی کو سلام پر اتباع کر لو گے تو انشاءاللہ ثواب وہی ملے گا جیسے ہر ایک سے کیا ہوتا. تو بھائی یہ چند آداب حضرت والا نے بیان فرمائے ہیں، اور ایک ادب یہ بیان فرمایا کہ بعض لوگ جو مصافحہ کرتے ہیں روپیہ ہاتھ میں دے دیتے ہیں ہدیہ پیش کرنے کے لیے، مسابقہ کیا اسی میں لپٹ ہاتھ سے ہاتھ لپیٹ کے کوئی دے دیا، یہ بھی پسندیدہ نہیں. کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ مسافہ سنت ہے، اور اس سنت اور عبادت کا اجتماع اور تلوث ایسی چیز کے ساتھ ٹھیک نہیں جو صورت میں دنیا ہے. خالص ہونا چاہیے، اس میں پیسہ لگا کے دے دیا تو ایک تو یہ اس میں خرابی ہے، دوسری خرابی یہ ہے کہ بعض اوقات اب آدمی مجمع کے اندر مسافہ کر رہا ہے اور کسی نے ایک رکھ دیا، اب اس سے یا تو پتہ نہیں مجھ سے لینا چاہتا ہے نہیں لینا چاہتا، قبول کرتا ہے نہیں کرتا، بہت ستار باتیں ہو سکتی. بھائی اگر کسی کو ہدیہ پیش کرنا ہے تو سیدھے طریقے سے جا کے کسی وقت پیش کر دو، بعد میں کر دو، لیکن اس وقت میں مجمع کے کرنا یہ ٹھیک نہیں. پھر فرمایا کہ مسافر کے بعد جو ہاتھ چومنے کی رسم ہے اس کو موقوف کر دینا چاہیے. بعض لوگ مسافہ کر کے پھر ہاتھ چومتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اصل سنت تو مسافہ آیا ہے. ہاتھ چومنا یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اپنا مسافہ کیا اپنے ہاتھ چومے، گویا ہم نے ایک بابرکت چیز سے مس کیا ہاتھ کو، تو اس لیے چوما، جیسے وہاں استلام ہوتا ہے حضرت اسود کا، یہ تو ویسے ہی ناجائز ہے. لیکن ایک یہ کہ جس کے ساتھ مسافہ کیا جا رہا ہے اس کے ہاتھ چومنا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو موقوف کر دینا چاہیے، کیونکہ اصل سنت تو مسافہ ہے. ہاتھ چومنا گو جائز صحیح، جائز تو ہے لیکن سنت نہیں ہے. ہاں اس کا کی بنیاد فرمایا شوق پر ہے، اگر بہت زیادہ شوق ہے تو مذائقہ نہیں، لیکن محض دیکھا دیکھی کہ بھائی فلاں نے ہاتھ چومے ہیں تو میں بھی چوموں، اور نہیں چوموں گا تو دوسرے لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ اتنے بڑے بزرگ کا معتقد نہیں ہے، تو یہ سب خیال فضول ہے. بہت زیادہ شوق کا جذبہ ہو تو کر لے، اور شوق کا جذبہ نہیں ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ بعض طبائع پر توحید کا غلبہ ہوتا ہے، انہیں یہ فعل نہایت گرا معلوم ہوتا ہے، یعنی دوسرے کا ہاتھ چومنا یہ ان کے اوپر طبیعت پر گرا ہوتا ہے کہ ان کو اس سے ایک طرح سے طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میرا بھی مذاق ہے کہ میں جو بزرگوں کے ہاتھ چومتا ہوں، تو سچ یہ ہے کہ کسی وقت تو شوق ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کہیں یہ نہ سمجھے کہ اس کو اپنے بزرگوں کے ساتھ اعتقاد نہیں. بحمداللہ اعتقاد تو اپنے بزرگوں کے ساتھ مجھ کو ہے، باقی سچ یہ ہے کہ جوش نہیں ہے، لیکن اعتقاد ہوتا ہے لیکن جوش کے درجے میں نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں چومنا جو ہے یہ محض دکھاوا ہوگا جو کسی طرح بھی درست نہیں. اور جیسا حضرت نے فرمایا کہ بہت سی طبیعتوں پر گرا ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے کہ دوسرا میرا ہاتھ چوم رہا ہے، تو جب اس میں اندیشہ ہے دوسرے کے دل پر بوجھ ہونے کا تو پھر ایسے کام کیوں کرے جو نہ تو سنت ہے نہ مستحب ہے نہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے. ہاں جائز ضرور ہے، لیکن اس وقت جائز ہے جب شوق کا جذبہ ہو تو جائز ہے، لیکن جب اندیشہ ہے کہ اس کی طبیعت پر بوجھ ہوگا تو پھر ایسے میں وہ کام نہ کرنا چاہیے. محبت کسی سے، محبت نام ہے کسی کو راحت رسانی کی فکر کا، اپنے شوق پورا کرنے کا نام نہیں بلکہ راحت رسانی، کوئی تکلیف دوسرے کو نہ پہنچے میں راحت پہنچا دوں، یہ ہے محبت کی حقیقت جو حضرت نے بیان فرمائی. بس بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنا، یہ ایک چھوٹا سا شعبہ ہے معاشرت سے متعلق جو حضرت کے نے باتیں بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے، کون سا موقع ہے کس کام کا اس کی سمجھ اللہ تعالیٰ میں صحیح عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ اپنے دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی صحیح توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.